बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आफताब और उसकी रोशनी की कसम और चांद की कसम जब वो उसके पीछे चले और दिन की कसम जब वो रोशनी बख्शे और रात की कसम जब वो उसे ढांक ले और आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया है और ज़मीन की कसम और जिसने उसे बिछाया है और नफ्स की कसम जिसने उसे दुरुस्त किया है फिर बदी और तकवा की हिदायत दी है। बेशक वो कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और वो नामुराद हो गया जिसने उसे आलूदा कर दिया है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज़ सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो सूरह शम्स की आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज़ सामीन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर समात फरमा रहे हैं। अजीज सामीन, आप रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो इस نشر ہو چکے ہیں، ان کو ہماری ویب سائٹ پر آرکائیو میں سن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں اور سیاسی اور تجزیاتی تبصرے، نیز تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. لیکن پروگرام اسلام پلس سے پہلے ہم آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوائیں گے، اور اسلام پلس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین، ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کر کے تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا حتمی پالیسی ہے. پاکستان میں حزب اختلاف، پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن کمیشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ہزاروں افغان شہریوں نے قندھار میں طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. جارے امریکی سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے. عراق کے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اربعین کے موقع پہ حسینی زائرین کو نشانہ بنانے کے داعشی منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے. اور تل ابیب کے ساتھ سازباز کی مذاکرات کی سالگرہ کے موقع پر آل خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بار پھر بحرینی نوجوانوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شہید جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کو آگے بڑھانے، دہشت گردی خلاف جد و جہد کے اس عالمی اور قومی ہیرو کی یادوں کو زندہ رکھنے اور شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے ناقابل معافی جرم کے ارتکاب میں امریکی حکام کے کردار کو بے نقاب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. امیر عبداللہیان نے اعلان کیا ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھانا اور حکومتی دہشت گردی کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا حتمی پالیسیوں کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ اس سلسلے میں بین الاقوامی، سیاسی اور قانونی لحاظ سے اپنی ذاتی ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گرد امریکی فوج نے 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک فضائی حملہ کر کے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی مہندس کو شہید کر دیا تھا. روس نے امریکہ اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے احیاء کے لیے مذاکرات جلد از جلد شروع کریں اور حقیقت پسندی سے کام لیں. روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف نے تمام فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات میں جلد از جلد واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے یورپی ملکوں پر زور دیا ہے کہ مذاکرات کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لیں. اقوام متحدہ کے ویانہ ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب نے بھی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کی بھرپور حمایت کی اور تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اس بین الاقوامی معاہدے پر دوبارہ اور مکمل عمل درآمد کا سلسلہ شروع کریں. روسی مندوب نے آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ دورے تہران اور ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ آف گورنرز کو اس ملاقات کے نتائج کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روسی مندوب نے واضح کیا کہ رافائل گروسی کے دورے تہران میں فریقین نے گفتگو کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کی پیچیدہ ترین گتھیوں کو بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں تعینات یورپی یونین کے نمائندے نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا، لیکن انہوں نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی نیز یورپی ملکوں کی عہد شکنی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ان کی تنظیم ایٹمی معاہدے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کی حمایت کرتی ہے۔ عالمی تنظیموں اور اداروں میں امریکہ کے نائب مندوب نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ ان کا ملک جامع ایٹمی معاہدے سے متصادم تمام پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن کمیشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایک وفد نے بدھ کو چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ اس وفد میں پیپل پارٹی کے رہنما نیر بخاری، فرت اللہ بابر، شیری رحمان، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہدایت اللہ اور ایمل ولی خان شامل تھے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ سے ملاقات کے بعد وفد نے صحافیوں کو اس ملاقات کے بارے میں بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری نے صحافیوں کو بتایا کہ این پی اور پیپلز پارٹی کا یہ وفد الیکشن کمیشن کی حمایت کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، حکومت اور وزیروں کو اس کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئے قانون سازی پر الیکشن کمیشن کا موقف آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے انتخابات کرانے کا پروگرام آئین کے منافی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں پیپل پارٹی کے شیری رحمان نے بھی وفاقی حکومت پر سیاسی جماعتوں، جمہوری اداروں اور میڈیا سے متصادم ہونے کا الزام لگایا۔ ہزاروں افغان شہریوں نے قندھار میں طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب قندھار کے شہریوں کو ایک فوجی کالونی خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ طالبان حکومت کے اس فرمان کے بعد قندھار کی عوام نے گورنر ہاؤس کے سامنے اکٹھا ہو کر طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ تقریباً 3,000 افغان خاندانوں کو ایک فوجی کالونی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قندھار کے مقامی میڈیا ذرائع کے مطابق مظاہرین نے بتایا کہ انہیں 3 دن کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں زیادہ تر ریٹائرڈ افغان فوجی جرنیلوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے اہل خاندان آباد ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے اب تک اس رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جہر امریکی سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کر کے درجنوں یمنی شہریوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جہر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صبح محارب کے مجزر اور مدغل نامی علاقوں پر 7 بار، سرواہ کے علاقے پر 16 بار، صبح سادہ کے قطاف نامی علاقے پر 6 بار اور تائز ایئرپورٹ پر 4 بار وحشیانہ بمباری کی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جار سعودی اتحاد کے تازہ وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 40 یمنی شہری شہید ہو گئے۔ دریا اسنا شمالی یمن میں واقع صبح سادہ کے الرقو اور آل الشیخ نامی علاقوں پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں ایک یمنی شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ یمنی فوج نے بھی اعلان کیا کہ جار سعودی اتحاد یمن کے خلاف اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 327 مرتبہ صبح الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمنی فوج کے اعلان کے مطابق جار سعودی اتحاد الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 22 مرتبہ جاسوسی کی پروازیں انجام دے چکے ہیں۔ ادھر یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جار سعودی اتحاد کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یا یسری نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملک کا فضائی دفاعی سسٹم شمالی یمن کے صبح سادہ میں سعودی اتحاد کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے میں کامیاب رہا ہے۔ یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ جار سعودی اس ڈرون طیارے کو قطاف کے اطراف کے علاقے کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمن کے خلاف جار سعودی اتحاد کے حملوں میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید، دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں۔ سعودی جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے باعث یمن کو غذاؤں اور دواؤں کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے، لیکن یمنی عوام کی بے مثال استحکامت کے نتیجے میں سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو یمن میں اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سعودی اماراتی زرخریدوں کے ہاتھوں یمنی طالب علم کے قتل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے زرخرید ایجنٹوں کے ہاتھوں امریکہ میں مقیم یمنی طالب علم عبداللہ السنبانی کے قتل کے خلاف نیویارک، مشیگن، کیلیفورنیا میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ ان مظاہروں میں امریکہ میں مقیم ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہری شامل ہوئے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق عبداللہ السنبانی کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے زرخریدوں نے اس وقت شہید کر دیا جب وہ سنا کے راستے میں تھے۔ نیویارک میں ہونے والے مظاہرے میں سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے تشکیل پانے والے بین الاقوامی کمپین کے افراد اور کئی امریکی سیاستدان بھی شریک تھے۔ برطانیہ کی مختلف تنظیموں نے بھی یمنی طالب علم کے قتل کی مذمت کی اور اس کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں مقیم اس یمنی طالب علم کو سنا کے مشرق میں واقع صوبہ لہج میں ایک چیک پوسٹ پر قتل کیے جانے سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عبداللہ السنبانی عدن سے سنا جا رہے تھے۔ انہیں صوبہ لہج کے طور البہا ضلع میں ایک چیک پوسٹ پر سعودی اماراتی عناصر نے روک کر گرفتار اور اس کے بعد شہید کر دیا۔ عراق کی عوامی رضاکار فوس الاشد الشابی نے اربعین کے موقع پر حسینی زائرین کو نشانہ بنانے کے داعشی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ فارس نیوز کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فوس الاشد الشابی نے ایک بیان جاری کر کے یہ خبر دی ہے کہ اس نے ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن کیا، جس میں انہوں نے اربعین حسینی کے موقع پر داعش کے تیار شدہ ایک منصوبے کا پتہ لگا کر اسے ناکام بنا دیا۔ اس آپریشن میں داعشی دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا جو جنوبی بغداد میں اربعین کے موقع پر زائرین حسینی کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ارشد الشابی کے ایک کمانڈر یاسر حسین نے ابھی حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ عوامی رضاکار فورس نے اربعین حسینی کے پیش نظر ایک آپریشنل یونٹ تشکیل دے دیا ہے جو زائرین کی وطن واپسی تک سرگرم عمل رہے گا۔ خیال رہے 20 صفر مطابق 27 ستمبر کو نواز رسول امام حسین علیہ السلام کا یوم چہلم ہے اور اس موقع پر دسیوں لاکھ افراد عراق کے مقدس شہر کربلا کی جانب پیدل مارچ کرتے ہیں۔ تل ابیب کے ساتھ سازباز کی سالگرہ کے موقع پر آل خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بار پھر بحرینی نوجوانوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بحرین کے 14 فروری نامی اتحاد کے مطابق بور کالونی کے ان دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا جنہیں اس سے قبل حراست میں لیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق بحرینی اہلکاروں کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ بحرینی بادشاہ نے ایک فرمان جاری کر کے اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لوگوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کرنے اور ان پر بدترین تشدد کا بھرپور اختیار دے رکھا ہے۔ آل خلیفہ کے فوجیوں نے بھی پیر کی صبح مختلف ادیر کالونیوں پر دھاوا بول کر کئی نوجوانوں اور ایک بچے کو بھی گرفتار کیا۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں نتنیاہو اور ٹرمپ کی موجودگی میں سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ فلسطین کاز کے حامی بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے اس اقدام کو خیانت سے تعبیر کیا اور اس سازباز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دنیا میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 22,57,00,000 سے تجاوز اور مرنے والوں کی تعداد 46,48,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینٹر فار سائنس اینڈ انجینئرنگ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ملکوں میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 22,57,78,167 ہو چکی ہے، جبکہ 46,48,145 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 4,13,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 6,63,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کرونا سے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان اور تیسرے نمبر پر برازیل آتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے شکا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ ان کے کرم کا سایہ، ان کی ثنا کے ان کی ثنا کے، جس میں ڈیرے شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے جان پھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے نور خدا جب اترا، عرش سے نور خدا جب اترا، دنیا نے یہ منظر دیکھا، آئے اجالے بھاگے اندھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل۔ ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے، توبہ کے علاوہ تو اس میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی۔ اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے۔ کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں؟ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی، اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور، رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں درحقیقت۔ خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے امت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحیرۂ غیبت میں ہیں لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحیرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 ہی بجے نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 بجے نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 گھنٹے کا دن تھا، 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا، ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں، محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اس سے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات، ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا يا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.